إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. محترمي فضيلة الشيخ اظہار الحق مدنی حفظہ اللہ، جو آج ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور میرے محترم دینی بھائی، اللہ رب العالمین سے مانگنا نہ صرف یہ کہ بندے کی حاجات کے پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا یہ اپنی بندگی کی تجدید، بندگی کا اظہار اور اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے. مسائل انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور انسان کو ان مسائل کے حل کے لیے یا اپنے مطلوب کے حصول کے لیے دنیا میں وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ان دنیاوی ضرورتوں میں اگر ایک آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کے ذریعے مدد مانگنے والا بن جائے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی دنیا کی اور دین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان مزید ترقی کرتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین مراتب کو پاتا ہے. اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ بندے کے لیے ضرورتوں کی تکمیل ہی نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں شرف ہے. جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے کھڑے رہو، فرما بردار بندے بنے ہوئے ہیں. بندے کے لیے شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، وہ اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے آگے قیام میں کھڑے ہو کر اپنی بندگی کو تازہ کرے، ان جذبات کو تازہ کرے، اس بات کو یاد کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اللہ دیتا ہے، وہ سخی ہے، اس کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، ہاں لیکن میرے پاس دعا کی طاقت ہے. اس دعا کے ذریعے سے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے. اور دعا ایک ایسی شرف والی چیز ہے کہ اس دعا کی بنیاد پر اللہ رب العالمین وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ سے لینے کے لیے مانگنا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بے مانگے دی ہیں. پیدائش سے لے کر انسان کے شعور آنے تک، جبکہ انہیں اللہ کو جانتا ہے نہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے باوجود ماں کے پیٹ سے اس کو دینا شروع کرتا ہے. جیسے پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے میں دودھ کا آنا، اس کے بروقت دانتوں کا اس کو ملنا، اور اس کے جسم اور اس کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کا پوری زمین کو، پوری دنیا کو، نظام کو چلانا، اس کے مانگنے سے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین بے مانگے بھی بندوں کو عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ مومنوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ اللہ جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی محتاج نہ ہو. لیکن مانگنا یہ صرف پانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو پانے کے لیے ہے. چیزوں کا پانا چھوٹی چیز ہے، لیکن دعا کے ذریعے ایک بندہ اللہ کو پاتا ہے، وہ اپنے رب کو پاتا ہے، اپنا تعلق اپنے رب سے صحیح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وقال ربکم ادعونی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ کو پکارو, تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, میں تمہاری دعا سنوں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, اور وہ لوگ جو میری عبادت کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے ہیں, سيدخلون جهنم داخرين, وہ ذلیل ہو کر یقیناً جہنم میں داخل ہوں گے. وقت آنے والا ہے کہ وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. معلوم ہے کہ اللہ کو نہ پکارنا, اللہ سے نہیں مانگنا ذلت کا دروازہ کھلتا ہے, اور وہ ذلت کون سی؟ جہنم کے ساتھ والی ذلت, ذلت بھی اور مصیبت بھی. لیکن اس کے بالمقابل اگر بندہ اللہ سے مانگنے والا ہو تو اس کے لیے اللہ کے ہاں عزت ہے, اس کے لیے شرم ہے. تو آج کے اس درس میں جیسا کہ ابھی کہا گیا, تو تین دعائیں ہیں خاص, تین چیزیں جو ہم کو سیکھنا ہے, ایک تو خطبہ ہے اور دوسری دو دعائیں ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں ان عناوین پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ایک خطبۃ الحاجہ ہے, جیسے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, یہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے بھی معنی جاننا بہت ضروری, اس لیے کہ عام طور سے اہل علم کے خطبات میں اور جمعہ کے خطبات میں, نکاح کے خطبے میں آپ اس کو سنتے ہیں. اس کے کیا معنی ہیں؟ بہت بڑے معنی اس میں ہیں. جو باتیں اس میں کہی جاتی ہیں, جو آیات اس میں پڑھی جاتی ہیں, اس کے بہت بہت ہی عظیم الشان معنی ہے, اور اس کی خاص مناسبت بھی اس سے ہے. دوسرے دعا استخارہ ہے. جب آدمی نماز, کسی مسئلے کے تعلق سے کوئی مصیبت پیش آئے, یا اسی طرح سے کوئی آدمی کو بہت بڑا فیصلہ کرنا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ ہو سکتا ہے میں غلط فیصلہ لے لوں, تو اس وقت میں ارادہ کرنے کے بعد بھی ایک آدمی اللہ کی مدد کا, رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے, اس وقت میں اس کو اللہ رب العالمین سے دو رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرنا چاہیے. اس استخارے میں بندہ اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرتا ہے. تیسری جو دعا ہے, یا تیسرے جو کلمات ہیں جو عام طور سے ہم روزانہ پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ قنوت وتر ہے. دعائے قنوت جس کو ہم کہتے ہیں, جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے رکوع سے پہلے, عام روایت ہیں, اور بعض صحابہ سے رکوع کے بعد میں بھی آیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عام طور سے, جو آپ کی طرف تعلیم ہے, وہ رکوع سے پہلے کی ہے, لیکن صحابہ سے یہ بھی ملتا ہے, لہذا دونوں صورتیں جائز ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اسی وتر کی قنوت کے جو الفاظ ہیں, ان الفاظ کی تشریح آج ہم دیکھیں گے. مستقبل میں انشاءاللہ مزید اور بھی خطبۃ الحاجہ ہے یا دعا استخارہ ہے, تو اس کی بھی معنی ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. بات بڑی ہے, اس سے اختصار سے میں کچھ باتیں ذکر کروں گا. اس تعلق سے جو بنیادی حدیث ہے, اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان سبھی نے اپنی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے طبقات کے درمیان صلح کرائے گا. تو کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی قنوت الوتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کچھ کلمات سکھائے کہ میں انہیں وتر کی قنوت میں پڑھوں. قنوت دو ہیں, قنوت نازلہ اور قنوت وتر. قنوت وتر روزانہ انفرادی یا رمضان میں اجتماعی طور پر ہم پڑھتے ہیں وتر میں, اور قنوت نازلہ فرض نمازوں میں پڑھی جاتی ہے جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے, آخری رکوع کے بعد وہ پڑھی جاتی ہے. اور قنوت وتر جو ہے آخری رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے, یعنی وتر کی آخری رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں, بعد میں بھی پڑھنے کی گنجائش ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے سکھایا کہ میں اپنے وتر کی قنوت میں, قنوت دعا میں اس کو پڑھوں. اللہم اہدی, یہ کل جو ہیں تقریباً یہ دس کلمات ہیں. اس حدیث میں آٹھ ہیں, یا آپ اس کو دو بھی کر سکتے ہیں, یعنی نو, اور اس کے علاوہ دو اور کلمات بھی حدیث میں آئے ہیں. آج انشاءاللہ ان تمام کے معنی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے, اگر وقت کی گنجائش رہی تو. اگر نہیں رہی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں کبھی اس کو مکمل کریں گے. اور بہت ہی جامع دعا ہے, اور بہت اعلیٰ اور عمدہ کلمات ہیں, اور بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا جامع ہونا لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے، چاہے وہ کلام رب العالمین سے دعا کے طور پر ہو یا وہ کلام بندوں سے دعوت کے طور پر ہو۔ تو کہتے ہیں آپ نے مجھ کو سکھایا، کیا سکھایا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ بعض روایت میں واو کے بغیر، بعض میں فا کے ساتھ میں، الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے مختلف کتابوں میں۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ عام روایات میں، اس کے علاوہ دو کلمے اور ہیں جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے، ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اخیر میں، اور ایک میں لا من جا منک الا الیک، یہ بھی دعا کے کلمات، یہ کلمہ جو ہے حدیث میں آیا ہے۔ تو کل ملا کے یہ 10 باتیں ہیں جو دعائیں قنوت کے کلمات ہیں، لیکن دعا کا کمال، جو واقعی فائدہ انسان کو ہوتا ہے، وہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی جان رہا ہو کہ کیا مانگ رہا ہے۔ دعا یہ نہیں کہ کچھ کلمات رٹے رٹائے آدمی کہہ دے، اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے پر رحم کر کے وہ دے دے جو مانگ رہا ہے، وہ سخی ہے، بے مانگ کے بھی دیتا ہے، اس کو نہیں سمجھا اور مانگ رہا ہے، کم سے کم اللہ سے مانگ تو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دے بھی دے بندے کو۔ لیکن بندہ اگر واقعی شعور کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، کیفیات کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور سخاوت کے استحوار کے ساتھ، اپنی عاجزی، محتاجی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اقرار کے ساتھ اگر اللہ سے مانگتا ہے، واقعی اس میں فائدہ زیادہ ہے، اس میں چیز بھی ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی طرف سے ہدایت بھی ملتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز وہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا معنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم معنی دیکھیں، اس حدیث کے الفاظ فرد کے اعتبار سے بھی ہے اور جمع کے صیغے میں بھی ہے اور واحد کے صیغے میں بھی ہے، یعنی اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ ایک انسان اپنے لیے مانگ رہا ہے، لیکن بعض روایت میں جیسے مثال کے طور پر ابن حبان اور امام الطبرانی نے الکبیر میں، المعجم الکبیر میں روایت نقل کی ہے، اور شیخ الالبانی نے التعلیقات الحسان میں اس کو صحیح کہا ہے، اس میں الفاظ جو ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت بھی آئے ہیں، تو پوری دعا جو ہے جمع کے صیغے سے بھی آئی ہے۔ تو اگر انفرادی آدمی پڑھے تو بھی انفرادی پڑھ سکتا ہے، اور جمع کے ساتھ بھی اللہم اہدنی بھی کہہ سکتا ہے، اللہم اہدنا بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر امامت کر رہا ہے اور لوگ ساتھ میں ہیں، زیادہ اولا یہی لگتا ہے کہ وہ جمع کے ساتھ پڑھے۔ شیخ عثیمین نے یہی بات کہی ہے کہ انفرادی کہنے کی بجائے جمع کے صیغے میں کہے، اور اس کے لیے دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ روایت جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آئی ہے۔ تو دونوں الفاظ اس میں ٹھیک ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مناسب یہ کہ ہم آگے بڑھیں۔ تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ویسے جیسے تو نے پہلوں کو ہدایت دی، مجھ سے پہلے جو لوگ دنیا سے گزرے ہیں ہدایت یافتہ، انہیں تو نے ہدایت دی، تو مجھے بھی ہدایت دے کر ان میں شامل فرما۔ فی من ہدیت، جن لوگوں کو تو نے مجھ سے پہلے ہدایت دی تھی، اے اللہ انہی کی طرح مجھ کو بھی ہدایت دے کر مجھے ان میں شامل کرتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس دعا کے پہلے کلمے میں سب سے پہلی جو چیز مانگی جا رہی وہ ہدایت ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے اعتبار سے کھانا پینا، لباس، گھر، موٹر کار، بنگلہ، یہ ساری چیزیں، ان تمام حاجات کے بالمقابل بندہ اللہ رب العالمین سے جو واقعی محتاج ہے، جس چیز کا جو مانگنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ سب سے اعلیٰ چیز اگر بندہ اللہ سے مانگ سکتا ہے تو وہ ہدایت ہے، اس لیے کہ یہی وہ ہدایت ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کا قرب اور آخرت میں جنت الفردوس اور جنت دلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہدایت کے بغیر نعمتوں کا پانا انسان کے لیے استدراج بن جاتا ہے۔ ایک آدمی گناہگار ہے، حدیث میں آیا کہ ایک انسان اگر گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنی معصیت کے ساتھ ساتھ غفلت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میں شاید صحیح چل رہا ہوں اس لیے سب کچھ مل رہا ہے، اور اس دھوکے میں اللہ رب العالمین پڑا رہنے دیتا ہے پھر اچانک پکڑ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا پر سزا ہوتی ہے کہ دنیا میں غفلت کا انسان پر غالب آنا یہ خود ایک سزا ہے، اللہ رب العالمین سے دور ہونا یہ خود ایک سزا ہے، یہ قلب کے لیے دل کو سزا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنا لیا، ٹیڑھا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا، ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، عملی بے راہ روی، عملی انحراف قلوب کے انحراف کا ذریعہ بنتا ہے، اعمال کا بگاڑ دلوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیے، کھانا پینا لباس ساری چیزیں اس میں ہیں نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں تیرے محتاج ہیں، ہمارا معبود بھی تو ہے ہمارا رب بھی تو ہے۔ لہذا یہ جو اقرار ہے بندگی کا اور محتاجی کا، اس کے بعد جو مانگا جا رہا ہے کیا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پر چلا جمع راستہ دکھا، سب مانا اس میں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف ہدایت کا راستہ دکھا چلوں گا میں، نہیں، وہ چلنے میں بھی اللہ تعالی کا محتاج ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہاں جو استعانت کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھا رہے ہیں، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کو کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، ان کا اہتمام کرنا نماز کے اختتام پر، کیا کلمات ہیں وہ، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، معلوم ہے کہ بندہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ اس بات پر میری مدد کر کے میں تجھے یاد کرتا رہا تیرے ذکر پر، اللہ کو بھولنا دلوں کی موت، دلوں کی سختی ہے، دلوں کی بے چینی ہے، اور اللہ کی یاد دلوں کا اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اعنی علی ذکر و شکرک لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہارے لیے خیر کو بڑھائیں گے، نعمتوں میں زیادتی دیں گے، زیادتی عطا کریں گے، علی شکرک و حسن عبادتک، اور اے اللہ بہترین طور پر میں تیری عبادت کروں اس پہ بھی میری مدد کر، معلوم ہوا میرا کمال نہیں ہے، تیری مدد کے بغیر میں تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا، میں اپنی حاجات میں تیرا محتاج ہوں اور میں تیری عبادت میں بھی تیرا محتاج ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں بھی تیری مدد کے محتاج ہیں، اور یہ حدیث مزید اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ میری مدد کر کے میں اچھے طور پر تیری عبادت کروں، میں خود سے نہیں کر سکتا۔ ہدایت یہ ہے کہ ایک انسان ایمان اور عمل میں صحیح ہو جائے، ایمان میں وہ اس راستے پر چلے جس پر صحابہ تھے، اور اعمال میں اور ایمان میں بھی، کیونکہ ایمان بھی عمل ہی کے ساتھ جڑا ہے، بلکہ سارے اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان خود ایک عمل ہے، تو اعمال کے اعتبار سے، اعمال کی ظاہری شکل کے اعتبار سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تابع ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے جو بندہ اللہ سے مانگے، پہلی پرائیورٹی ہماری کیا ہے، اولویات میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ہدایت، اللہ ہم کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے فی من ہدیت میں اشارہ پچھلوں کی طرف، میں پہلا تھوڑی نہ ہوں کہ مجھ کو ہدایت ملی، مجھ سے پہلے سب گمراہ تھے، مجھ سے پہلے ایک سلسلہ لمبا سلف کا چلا رہا ہے، انبیاء صالحین، جیسے اللہ تو نے ان کو ہدایت دی مجھ کو ملی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بات ختم نہیں، توضیح اس کی ہو رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے رستے کی ہدایت دے، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام، اس راستے پر چلے اور ان پر تو نے انعام بھی کیا، تیرے انعام کے حقدار بنے، سزا والے نہیں، گمراہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو انعام کے حقدار بنے، اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا، ان میں مجھ کو شامل کر. اللہ مہدینی فی من ہدیت. اور یہ ایمان کے اعتبار سے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. کون تم اور کون یہ؟ یہ اہل کتاب، تم کون؟ صحابہ. یہ اہل کتاب ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں. معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک ہدایت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو، خرافات والا عقیدہ نہیں کہ نبی مشکل کشا ہے، نبی عالم الغیب ہے، قبروں سے بھی استمداد ہوتی ہے اور ستاروں میں بھی تاثیر ہے، ستارے گردش میں ہیں، زندگی کے مسائل کے اعتبار سے پتھروں سے ہوتا، انگوٹھیوں سے، دھاگے کڑے اور یہ ساری خرافات نہیں. وہ عقیدہ جس پر صحابہ تھے، اس لیے کہ ہم سے پہلے ان کو ہدایت مل چکی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسا عقیدہ اپنائیں، ایسا ایمان لائیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں. اگر وہ یہود کے لیے ہے تو ساری انسانیت کے لیے ہے. وہ کتاب والے تھے، جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کو سدھرنا پڑے گا صحابہ کی طرف، ان کو عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی صحابہ کے عقیدے کو دیکھ کر. حاملین کتاب وہ ہیں، بعد والے سب کے لیے وہی راستہ ہے. عملی اعتبار سے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، سچے ایمان قول عمل میں سچے، جنہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق اپنے قول عمل سے کی اور اپنے دعووں کی تصدیق اپنی وفاداری سے کی. من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ کے گواہ، قول سے بھی گواہی دی، اتنے گواہ بنے کہ اس کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو اس کو بھی پیش کر دیا حق کے دفاع میں. والصالحین، نیک لوگ، جنہوں نے جان تو نہیں دی لیکن وہ جیے، جو جیے اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ظاہر و باطن میں اللہ رب العالمین کی مرضیات کو اپنے اوپر نافذ کیا. صالحین، بگاڑوں میں نہیں تھا، صالح تھے، وہ نیک تھے. ان کے ساتھ ان کو کر دیں گے. کن کو؟ یہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے چاروں، کون لوگ ہوں گے؟ لیکن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، چونکہ وہ دنیا میں عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوئے، لہذا آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ہوئے، کیونکہ دونوں میں مشترکہ چیز کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، یعنی اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، وحی کی تابے داری. سارے رسول کرتے تھے، سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے صالحین. اللہ کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو. انہوں نے خواہشات کی بجائے، شیطان کی ترغیبات کی بجائے، سماج کے رسم و رواج کی بجائے، اپنے نفس کی بجائے، انہوں نے کس کی بات مانی؟ رب العالمین کی. وہ تابع ہوئے دلیل کے، شریعت کے، دین کے، اللہ کی وحی کے. یہ چیز جس کے اندر ہے یہ ہدایت یافتہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی فرما برداری کرو گے تب جا کے تم ہدایت یافتہ ہو گے. شارٹ اینڈ سویٹ، ایک دم مختصر الفاظ ہے. ہدایت کہتے کس کو ہے؟ رسول کے تابع ہو جاتا ہے، ظاہراً و باطناً، ظاہری عمل کے اعتبار سے بھی اور باطنی عقیدے اور کیفیات کے اعتبار سے بھی. اپنے جذبات کو اور اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دینا، آپ کے اسوہ کے تابع کر دینا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ حق کے جاننے کو ہدایت نہیں کہتے ہیں، وہ ایک حصہ ہدایت کا جو کام آتا بھی ہے نہیں بھی آ سکتا۔ کیوں بھائی، رسول آ کے سارے لوگوں کے سامنے ہدایت انہوں نے پیش کی، یہ حق ہے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، ہم کو معلوم پڑ گیا ہم جنت میں جائیں گے، اب معلوم پڑ گیا ہم کو۔ اور یہ ہماری بھی غلط فہمی بعض اوقات ہو جاتی ہے، ہم حق کے جاننے کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، ہم کو ہدایت مل گئی۔ حق کا جاننا کافی نہیں ہے، وہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے، ضروری ہے، جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے، کرے گا کیسے اس پر عمل، لیکن جاننا کافی نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی کو اپنی ٹرین معلوم ہے، کون سی ٹرین کہاں جاتی، منزل پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، جانے گا نہیں، دوسری ٹرین میں بیٹھے گا کہیں اور پہنچ جائے گا، جاننا ضروری لیکن کافی ہے، معلوم ہے، سب جا رہے ٹرین میں بیٹھ رہے، کوئی میرے کو معلوم ہے کہاں جاتی ہے ٹرین، پہنچے گا وہ منزل پہ نہیں، وہ منزل پہ نہیں پہنچے، منزل پر پہنچنے کے لیے اس ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ جاننا کافی نہیں، اس کو تسلیم کرنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یہود کو بھی ہم، ثمود کو بھی ہم نے، ثمود کو ہم نے رہنمائی عطا کی، ہدایت دی، لیکن وہ ہدایت کون سی، رہنمائی دی، گائیڈنس دیا، حق واضح کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کر لیا اپنے لیے، انہوں نے ہدایت کی بجائے اپنے لیے اندھے پن کو پسند کر لیا، دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں، حق کو دیکھ کے بھی کیا کر لی، آنکھیں بند، انہوں نے اندھے پن کو، جہل کو، قول و عمل کے جہل کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ذلت والے چنگھاڑ کے عذاب نے ان کو آ دبوچا ان کی کرتوت کے نتیجے میں، انہوں نے غلط کیے، ہم نے پکڑ کی ان کی، انہوں نے ہدایت پانے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کیا، ہدایت کا ملنا اصل نہیں ہے، اس کو اپنانا اصل ہے۔ تو یہاں جو کہا اللہ ہم کو ہدایت دے کا مطلب ہے نہیں ہم کو بتا کون سی چیز کی کیا دلیل ہے، بخاری میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے، قرآن کی فلاں چیپٹر ورس، سب معلوم پڑ گیا، اس کو معلوم پڑنا اصل نہیں ہے، زندگی میں اس کا آنا اصل ہے۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا دوائیں سامنے رکھ کے دیدار کرتا، اس کا الحمدللہ شفا ملے گی، جب تک کھائے گا نہیں کیسے ملے گی، اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے، اس دوا کو اپنانا پڑے گا۔ اللہم ہدینی فی من ہدی، پہلی چیز ہے، اللہ جیسے تو نے پچھلوں کو ہدایت دی مجھے بھی ہدایت دے کر ان میں شامل کر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تین چیزیں ہیں، ان کی کتاب ہے شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر، قدر والحکمۃ والتعلیل، تقدیر کے بارے میں اتنی چھوٹی کتاب ان کی ہے، پہلے لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے مسائل میں لکھنے کے لیے اتنا تھا، اب ہمارے پاس سوائے واٹس ایپ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ فِي مَنْ هَدَيْتَ فِيهِ فَوَائِدُ، اس میں کئی فائدے کی باتیں ہیں، کئی علمی باتیں اس کے اندر ہیں۔ نمبر ایک، تفصیل سے میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، اس کو پڑھتے رہوں گا تو لمبا ہوگا، کہتے ہیں تین باتیں۔ نمبر ایک کہ اے اللہ، اس میں سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پچھلے جتنے بھی ہدایت یافتہ لوگ گزرے ہیں، اے اللہ تو ہدایت دے کر ہم کو ان میں شامل کرتے ہیں، تو ہدایت دے کر مجھ کو ان میں شامل کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں ہدایت کی دعا ہے، پچھلے ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ الحاق کی دعا ہے۔ نمبر دو، اس میں توسل ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے احسان اور انعام سے، انعام کے ذریعے۔ تب وسیلے کی تین قسمیں ہیں، ایک اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے وسیلہ کرنا، ایک اپنی نیکیوں کے وسیلے سے دعا کرنا، اور تیسرے کسی نیک انسان جس جو اس کی وفات نہیں ہوئی ہو، جس کی روح قبض نہیں ہوئی ہو، زندہ بولے تو قبر میں بھی زندہ سمجھتے ہو، جس کی روح قبض نہیں ہوئی زندہ ہے وہ واقعی، تو اس سے جا کے دعا کی گزارش کرنا، یہ تینوں طریقے وسیلے کے ہیں۔ دعا کے لیے یہ تین وسیلے ہیں. اس میں پہلا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ اور فعلیہ. اللہ رب العالمین نے احسان کیا، انعام کیا، اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، یہ اللہ کا فعل ہے. تو کہتے ہیں یہ توسل ہے اللہ کے فعل سے کہ اللہ جیسے تو نے دوسروں کو ہدایت دی مجھ سے پہلے، میں اس سے اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں تیری ہدایت دینے کے وسیلے سے کہ تم مجھ کو بھی ہدایت دے. تو اس میں توسل ہے اللہ کے احسان اور انعام کے ذریعے سے. تین، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بھی خود سے ہدایت نہیں پائے، جو پچھلے تھے وہ بھی تیری ہدایت کے محتاج تھے، تیرے ہدایت دینے سے ان کو ہدایت ملی. فی من ہدی، اللہم ہدینی فی من ہدی، اے اللہ مجھ کو بھی ہدایت دے کر ان میں شامل کر جنہیں تو نے مجھ سے پہلے ہدایت دی ہے، ان کو بھی تو نے ہدایت دی تھی، مجھ کو بھی دے دے. تو ہدایت ان کو بھی اللہ نے دی، وہ بھی اپنے آپ ہدایت نہیں پائے، وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے، ہدایت کے، توفیق کے محتاج تھے، میں بھی محتاج ہوں. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سارے بندے اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے، ہدایت کے محتاج ہیں. تین باتیں اس میں ہیں، ایک اس میں مطالبہ ہے اللہ رب العالمین سے ہدایت کا، دو اس میں توسل ہے اللہ کے فعل سے، اور تین اس میں اس بات کا استشعار ہے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ ہدایت نہ دے. نبی، رسول، سب کے سب. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں اللہ سے کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل ہو، جنازے کی ہو، ہر آدمی اللہ کا محتاج، اللہ نہ دے تو نہیں مل سکتی ہدایت، چاہے نبی کوشش کرے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کتنا بھی چاہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. نبی کی محبت ہو کے بھی احببت، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں آپ اسے ہدایت دے دیں، نہیں ہوتا ایسا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے. معلوم کہ اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے. تو یعنی یہ بات یاد رکھے، داعی دین کی دعوت دینے والے، میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ جب تک کہ ہدایت، کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر اس کا اعتماد ہو جاتا ہے، مجھ کو یہ دو دلیل پوری یاد ہے، میں بات کروں گا مان جائے گا. ابو طالب مان دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اچھی دعوت کو دینے والا ہے، اور دعوت کی کمال کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اور اخلاق و کردار بھی ہے، اور موت کا وقت بھی ہے، سارے اوصاف اور سارے اسباب جمع ہیں، نہیں ہدایت ملی. کیوں؟ اندر کی طلب نہیں ہے. ابو طالب ہے لیکن طلب نہیں ہے، ہدایت کی طالب نہیں ہے، تو ہدایت نہیں ملتی ہے. نبی چاہ کے بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو پہلی بات یہ ہے، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور سب سے عظیم و شان چیز جو مانگی جائے اللہ سے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر دو، وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھ کو بھی ویسے ہی عافیت عطا فرما جیسے مجھ کو، مجھ سے پہلوں کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے. عافیت وہ بہت بڑی چیز ہے جو ایک انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے. یقین کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ سے مانگنے کی یا پانے کی عافیت ہے. دیکھتے ہیں عافیت بولتے کس کو ہے. رفاع بن رافع کہتے ہیں قام ابو بکر الصدیق، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ علی المنبر ثم بکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی منبر پر کھڑے ہوئے اور رو دیے. فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر ثم بکا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے سال جب ہجرت کر کے آئے اور ممبر پر آپ بھی کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، آپ بھی رو دیے. یہ اقتداء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کے رونے کو یاد کر کے رونا ہے، یہ بھی رو دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کہا اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے تمام شرور سے عافیت مانگو، اللہ سے عفو اور عافیت مانگو، عفو گناہوں سے معافی، عافیت تمام شر ان سے حفاظت، اللہ سے عفو اور عافیت مانگو. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی اور نعمت عطا نہیں کیا گیا. کسی بندے کو اللہ نے جو نعمت عطا کی، یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے کسی کو دی. یقین بہت ضروری، بغیر یقین کی کیا ہے نجات ہے نہیں، یقین بہت ضروری ہے. لیکن یقین کے بعد اگر کوئی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ عافیت. تو یہ حدیث امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْنِ، کہتے ہیں اِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ الْعَافِيَةَ الْمُطْلَقَةَ، بندہ اللہ رب العالمین سے عافیت مطلق مانگتا ہے، اے اللہ مجھ کو عافیت دے، بیماری سے عافیت دے، فقر و فاقے سے عافیت دے، کس چیز سے عافیت دے. کہا کہ اس میں مطلق عافیت ہے، اس میں کسی ایک شر کا ذکر کر کے اس سے عافیت کا ذکر نہیں، بلکہ عافیت کیسی ہے؟ ہر شر سے عافیت دے. لیکن ہم دنیا کے مسائل جانتے ہیں، دینی مسائل نہیں جانتے ہیں، مادی مسائل ہم جانتے ہیں، لیکن ہدایت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے جو مسائل انسان کے اوپر آتے ہیں ان پر دھیان عام طور سے انسان کا نہیں جاتا. اس لیے کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہی العافیہ من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض، یہ کفر سے عافیت ہے، اللہ مجھ کو بچا لے، محفوظ رکھ. کس سے؟ کفر سے، گناہوں سے، عصیان سے، وہ بھی گناہ کی قسم ہے. فسوق کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کو توڑ کے باہر جانا. عصیان کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرنا. یہ دو الگ پہلو اس کے ہیں. اللہ حکم دے دے نہ مانے، یہ نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی ہیں، ان کو پار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے. ففسق عن امر ربه، والغفلۃ والاعراض، اور غفلت سے اللہ کی پناہ ہے، اور اسی طرح سے اعراض، اللہ رب العالمین کے دین سے، اس کے حکموں سے اس کو اوائڈ کرنا، نظر انداز کر دینا، ان تمام شرور سے اللہ کی پناہ ہے، اس میں عافیت کا مطالبہ ہے. وفعل ما يحبه وترك ما يحبه وهذا حقیقۃ العافیۃ، کہ ایک انسان ایسے کام کرے، ایسے کام نہ کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور ایسے کام کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے عافیت اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے، اللہ بچا اس کو ایسا مت کر دیتے. کہتے ہیں فہذا حقیقت العافیہ، یہ اصل حقیقی عافیت ہے، عافیت کی حقیقت یہ ہے. کہتے ہیں ولہذا ما سئل الرب شیئا احب الیہ من العافیہ، کہتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین سے عافیت سے بڑھ کے کوئی چیز مانگی نہیں گئی، عافیت سے بڑھ کے بندے نے اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی. لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه، کہ شر اور اس کے اسباب سے، سب سے خلاصی، نجات مانگنے کی دعا ہے. ابن یہ شفاء العلیم میں ابن قیم نے کہا ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں اے عافنا من امراض القلوب و امراض البدن، اے اللہ ہم کو عافیت دے دل کی بیماریوں سے بھی، بدن کی بیماریوں سے بھی. اصل بیماریاں کون سی ہیں؟ شرک، کفر، نفاق، پھر جس طرح سے غفلت، قساوت اور حسد، کبر، اور ساری جتنی بھی شک وغیرہ بیماریاں جتنی بھی ہیں، جو بڑی بیماریاں ہیں، ہلاک کرنے والی، آخرت میں بھی ہلاک کرنے والی ہے. جسم کی بیماریوں سے آدمی دنیا میں ہلاک ہوتا، دل کی بیماریوں سے آدمی آخرت میں بھی ہلاک ہوتا. اللہ قلب اور بدن کی تمام بیماریوں سے ہم کو عافیت دے. یہ شیخ عثیمین نے مجموع الفتاوی میں بات کہی ہے. تو دوسری جو چیز بندہ اللہ سے ہدایت کے بعد مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ عافیت. پہلے میں مطلوب ہے کہ اللہ ہدایت دے، رہنمائی. دنیا میں آدمی کیا کرے، کیا نہ کرے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، نہ صرف یہ کہ شریعت کے سامنے ہونے کے بعد آدمی کر پاتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی فیصلہ لینے کے لیے اور طے کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ ہماری رہنمائی کرتا رہے جیسے تو نے پچھلوں کی رہنمائی کی. دو، دنیا کے اندر مسائل بہت آئیں گے، فتنے بہت آئیں گے، کبھی گمراہیاں رنگ بدل بدل کے انسان کے سامنے مزین ہو کر آئے گی، اللہ بچا، دلوں پر اثر انداز کرنے والے فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، اللہ ہم کو عافیت دے ان بیماریوں سے، مبتلا ہو جائیں تو شفا دیتے ہیں، بدن جسمانی اعتبار سے کوئی نہ کوئی بیماری آدمی پر آتی ہے، اللہ عافیت دے ہم کو، تو تمام شرور سے، تمام بیماریوں سے ظاہر و باطنی اللہ تعالی ہم کو شفا دے، حفاظت ہماری کر، عافیت دے اس سے. نمبر تین، وتولنی فی من تولیت، اے اللہ تو ہمارا ولی ہو جا، تو ہمارا سرپرست، ہمارا نگراں ہو جا، جیسا کہ تو ہم سے پہلوں کا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے ولی ہونے کی دعا، اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نگرانی اور مدد کی دعائیں پر ہے. اللہ تعالیٰ کس کا ولی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اللہ ولی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی کس کا؟ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، ولی کے معنی اور کئی ہوتے ہیں، ولی کے معنی ہوتے ہیں مددگار، ولی کے معنی ہوتے ہیں نگراں، سرپرست، جو ہر تمام معاملات کی نگرانی کر کے تدبیر کرے، حفاظت کرے، مدد کرے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، معصیت کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کے آئے گا، تمام شرور کے اندھیرے، ان میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجالے میں لاتا ہے. ظلمات کئی ہیں، نور ایک ہی ہے، اندھیرے کتنے ہیں؟ ملٹیپل، بہت سارے ہیں، لیکن نور کئی نہیں، نور ایک ہے، وہ ایک ہی نور سارے اندھیروں کے لیے کافی ہے، ان کو مٹانے کے لیے. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ نور واحد آتا ہے، اس کے بالمقابل ظلمات پلورل آتے ہیں، اندھیرے کئی ہوتے ہیں. تو کہا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم طاغوت، اور کفر کرنے والوں کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر بنا رکھے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت انہیں اجالے سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں، شیطان ہیں، یا اسی طرح سے باطل حکمران ہیں، یا اسی طرح سے ایسے مقتدا رہنما جو لوگوں کو گمراہ کریں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نور سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ اندھیروں میں. الٹا مانو کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کو اپنا کارساز بنائے اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی خبروں پر ایمان لائے، اللہ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرے. جب وہ ایسا کرتا اور ایمان کا کمال اس کو حاصل ہوتا ہے، یا جس درجے کا ایمان اس کو حاصل ہوتا ہے، اس درجے کا اس کو نور نصیب ہوتا ہے، اس درجے کا اس کو نور نصیب ہوتا ہے. دنیا میں نور کی ضرورت ہے، دنیا میں اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں بچنے کے لیے نور کی ضرورت ہے. وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ وہ نور آپ خرید نہیں سکتے، وہ عاریتن آپ نہیں لے سکتے، وہ ایمان کا نور ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایمان کی بنیاد پر دیتا ہے. اپنے ایمان کے آدمی حفاظت کرے، اس کی تقویت کا اہتمام کرے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو ان کے طاغوت ہیں ان کو اجالے سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہاں پہ اللہ نے بتایا اللہ ولی کس کا ہے؟ ایمان والوں کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا، اللہ تمہارا ولی ہے. اور وہ کیسا ولی ہے؟ وہو العلیم الحکیم، اس کو سب معلوم ہے، بہت حکمت والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے چھپی نہیں ہے، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. آپ دیکھیں بہت سارے بادشاہ آج کچھ کرتے کل چینج کرنا پڑتا ہوں، پتا چلا فیل ہو گیا، یہ ان کے علم میں نہیں ہوتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا نکلو رات کی رات میں, نکلو اپنے میرے بندوں کو لے کے نکلو بنی اسرائیل کو, تمہارا پیچھا ہونے والا ہے, اللہ کو معلوم ہے. اور آخری وقت میں جب جا کے کنارے پہ دریا کے کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے سے فرعون آ رہا ہے, پبلک ڈر گئی پوری, انا لمدرکون, پکڑے گئے ہم تو. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم, میرے رب کو معلوم ہے کہ رب ایسے وقت میں رہنمائی دیتا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین اللہم اہدنی فی من ہدیت. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, مصیبت میں جب آدمی پھنستا ہے کیا کرنا, NRC آ رہا, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے قانون بنانے والوں کو, ایسے قانون بنا رہے ہیں جو پورے ملک کے لیے خراب ہے. ایک سٹیٹ میں جب چلا اب جاؤں گا وہاں تو لمبا ٹائم جائے گا, وہاں نہیں جانا چاہ رہا میں, بہت سوچ کے آیا تھا, بہت نہیں بولوں گا اس کے اوپر. ایسا قانون جس کے اوپر ایک تو ہمارا GDP ڈاؤن ہو رہا, کاروبار بند ہو رہے, اور ایسے وقت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پیٹرول اور پیاز, یہ حال آج چل رہا ہے, مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے. ایسے وقت میں وہ سارا پیسہ خالی حساب قوم کدھر کا ہے, جس کا کوئی واقعی نتیجہ بھی مفید ہونے والا نہیں ہے, کہ اس میں اگر کچھ نکلے بھی جن کے کاغذ سب خراب ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس ہے کچھ, جو آلریڈی گھر میں کما کے کھا رہے ان کو نہیں ہو پا رہا, تو ان کو کام سب چھوڑا کے رکھو, کام نہیں کرنے کا, نہیں تم لوگ ادھر رہو, تم کو ہم کھلائیں گے, کاہے کو اتنا پیسہ خرچہ کر دے بھائی, ہے طاقت اس کی, طاقت نہیں اس کی, انیسسری ایکسپینڈیچر, اور وہ تو ان کے اوپر خرچہ ہے جو اس کے لیے بیٹھیں گے منشی جی, جتنے کاغذات کا کام کریں گے ان کی تنخواہیں الگ, ایک ایسا کام جو ایکسٹرا کام ہے. اب پکوڑے بنانے کے لیے پیاز بھی نہیں ہے, پیاز بھی مہنگی ہو گئی, پکوڑے تلنے کے لیے پیاز ہے, پیاز بھی نہیں, اب پکوڑے بھی نہیں تل سکتے, اب ایسا ہو رہا ہے, کہاں سے ملے گا, ملک کے حالات اتنے خراب ہیں. تو اب ایسے وقت میں مسلمان پریشان ہو جاتے کرنا کیا. موسیٰ علیہ السلام ایک دم کنارے پہنچ گئے, پیچھے سے بنی اسرائیل قائد کو قوم بہت ستاتی, انا لمدرکون, پکڑے گئے نا, چلو چلو چلو, اچھا تھے وہاں محفوظ, لائے یہاں پہ ہم کو, دیکھو آیا فرعون, اچھا گھر میں بیٹھے, دیکھو کیا ڈنڈے اور تلوار اور نہ جانے کیا کیا لے کے, پوری فوج لے کے آیا, اکیلا نہیں ہو, اور بھاگے ہوئے کو پکڑے گا تو کتنا مارے گا. انا لمدرکون, پکڑے گئے, برے پھنسے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کلا نہیں, نو, ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ضرور مجھ کو رہنمائی عطا کرے گا. یہ جو یقین ہے یہ مسلمان کا ہونا چاہیے, اللہ رستہ نکالے گا کچھ نہ کچھ, اس سے بڑے بڑے مسائل مسلمانوں پر آئے اور گئے, تاتاری آئے گئے, مسلمان باقی کھارے پیرے سب کچھ کر رہے, اب بڑے بڑے فتنے آئے, ختم ہی نہیں ہوتے مسلمان, بڑھ رہے, لوگ ٹینشن لے رہے ہیں, لوگ ہی بڑھ رہے پورے ملک میں, مسلمان کہیں جانے والے نہیں, مسلمان مضبوط ہیں, مسلمان رہیں گے قیامت تک, رہیں گے قیامت تک, رہیں گے اللہ کا فیصلہ خبر ہے نبی کی, رہیں گے. اور ایک اور ہوا آئے گی اور ایمان والوں کی یہاں سے نکل جائے گی اور ان کی وفات ہو جائے گی, قیامت تک رہیں گی مسلمان, گھبرانے کی بات نہیں, لیکن پریشانی تھوڑی بہت ہوتی رہتی, وہ انکنوینئنس ہے, ہوتا رہتا ہو, لیکن آگے آؤں گا اس کے اوپر کیوں کیوں ہوتا ہے, اس کا کیا واقعی فائدہ کا پہلو بھی ہے, اگرچہ اس میں مسئلہ بھی ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اللہ تمہارا کارساز ہے, بڑا علم والا ہے, حکمت والا ہے, وہ برابر جس چیز کو جہاں رکھنا ہے برابر رکھتا ہے, جب جو کرنا ہے برابر کرتا ہے, اس کے فیصلے برابر نافذ ہوتے ہیں, حکمت والا ہے, وہ چھوڑتا نہیں ایمان والوں, واللہ مولا, اللہ تمہارا کارساز. لیکن اللہ کو اپنا ولی بنایا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی بنے, کیا ہم اللہ کے بنے ہیں, یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا باللہ, اللہ کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کے تعلق کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کو چھوڑو مت, اللہ کو پکڑے رہو, اللہ کو تھامے رہو, اللہ سے جڑے رہو. واعتصموا باللہ, هو مولاكم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولى ونعم النصير، کیسا اچھا کارساز ہے اللہ اور کیسا اچھا مددگار ہے اللہ، ہم کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو اپنا بنا لیں، یہ اللہ مدد کے لیے کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کون آیا؟ ڈنڈا، ایک ڈنڈے سے فرعون کا کام ہو گیا. اب سوچیں کیا ہے، وہ ڈنڈا پتے جھاڑنے کے کام آتا تھا، پتے جھاڑنے. کیا کہا؟ اتوکل علیہا واعوذ بها علی غنمی ولی ابی امارب اخرى. یہ میرا ڈنڈا جو ہے یہ کیا ہے، میں ٹیک لگا کے کھڑے ہوتا ہوں اس کے اوپر، پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے اتنی، اور کچھ کام ہے میرے، اتنے امپورٹنٹ نہیں کہ مینشن کیے جائیں، اور بھی کچھ کام اس کے اندر ہے سیکنڈری. لیکن اس ایک ڈنڈے نے کیا کر دیا، اللہ نے کہا اس کو مارو دریا پہ، رستہ بن گیا، جاؤ گئے. اب فرعون دیکھا تو وہ بھی آیا، تو وہی رستہ اس کے ڈبونے کا ذریعہ بنا. اللہ کس چیز سے نجات دے، کس چیز سے ہلاک کرے، اللہ تعالی حکیم. بعض اوقات وہ دشمن کی چال ہی کو اس کے لیے ہلاک ہونے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جادوگر کتے کو اب کیا ہوا، لا کے کھڑے کرا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کرو جیتو اس سے. وہ بھی آئے، اب جادوگر چالو ہوئے، ہم ڈالنا کہ تم ڈالتے، ڈالو تم لوگ پہلے، تم ڈالو حکومت کے آدمی ہو، ڈالو ڈالو. سر موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا ڈالا، وہ ڈنڈا ادھر بھی کام آیا، ایک ہی ڈنڈا. ہمارے پاس جو دین ہے، یہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر چیز سے ہمارے راستہ نکالنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. اس کو چھوڑ کے دوسرے ڈنڈے لے کے گھومیں گے کچھ کام آنے والے نہیں ہے. یاد رکھیے اس بات، اللہ کو چھوڑ کے کام ہونے والا نہیں، اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ گھبرا بہت جاتے ہیں، اب واٹس ایپ سے تو گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. خام خواہ کا ڈر، جو ٹھیک ہے واقعی اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، مسائل ان کو حل کیا جائے، پریشانی آئے گی اس کو دیکھیں گے، لیکن اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. زیادہ ڈرنے کی چیز وہ ہے آخرت کا عذاب، زیادہ ڈرنے کی چیز وہ ہے قبر، زیادہ ڈرنے کی چیز ہے. یہ آتے رہتا جاتے رہتا، ایک کے بعد ایک کئی چیزیں آئی اور گئی، کئی جانے والے نہیں مسلمان، مسلمان اپنی جگہ باقی رہیں گے. اور آپ دیکھیں آگے کیا ہوگا، وہ فلاپ ہونے والا ہے ان شاء اللہ. واعتصموا باللہ ومولاکم فنعم المولى ونعم النصير، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہ تمہارا مولا ہے. کیسا اچھا مولا ہے، فنعم المولى ونعم النصير، اور کیسا اچھا مددگار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کو اپنا ولی بنانا اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ تو ہمارا کارساز بن جا جیسے کہ تو پچھلوں کا کارساز ہوا. نمبر چار، وبارک لی فی ما اعطیت، اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دیتے ہیں. ملنا اصل نہیں ہے، برکت ملنا اصل ہے. برکت کے بغیر ملنا بعض اوقات وبال بھی بن جاتا ہے، برکت کے بغیر ملنا بعض اوقات مقصود کے فوت ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. کتنے لوگ ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے لیکن دواخانے میں پڑا ہے، نہ کھا سکتا نہ پی سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پیسہ دے کے بولتے لوگ بچاؤ نہیں، سارا پیسہ زندگی بھر جمع کرتا رہا اور دواخانے میں پڑا ہے اور بچا نہیں سکتا، کچھ کیا کرے گا اس کو، پیسے کا کرے گا کیا. تو چیزوں کا ملنا اصل نہیں، ان چیزوں سے انتفاع اور اس انتفاع کی بقا یہ اصل ہے، ان سے فائدہ اٹھانا اور اس فائدے کا باقی رہنا یہ اصل ہے. تو اللہ سے مانگنے کی چوتھی چیز کیا ہے؟ برکت. ابو ہلال العسکری کہتے ہیں، البرکت ہی الزیادت والنما من حیث لا یوجد بالحس ظاہرا. برکت کے معنی کیا ہے؟ کہتے برکت کے معنی ہے زیادتی اور کسی چیز کا بڑھنا، ایسے ذریعے سے، ایسے طریقے سے کہ جو انسان کو حس سے دکھائی نہ دے، ظاہر نہ ہو کہ کہاں سے ہو رہا ہے. بھائی ایک ڈرم ہے، آپ گلاس میں سے پانی لا کے ڈال رہے تو بڑھے گا، یہ دکھ رہا ہے یہ ڈال رہا ہے اس لیے بڑھ رہا ہے، لیکن ڈرم میں کوئی ڈال رہا نہیں بڑھ رہا پانی، تو یہ کیا ہے؟ یا اس میں سے نکالتے جا رہے اور اس میں ختم نہیں ہو رہا. تو حس سے جو دکھائی نہ دے اور اس میں زیادتی ہو اور اس میں یعنی برکت ہو، اس میں اضافہ ہو، نما ہو اس میں، یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. شیخ حسین کہتے ہیں، البرکت یقول العلماء انما هي الخير الكثير الثابت. کہتے علماء کہتے ہیں کہ برکت کیا ہے؟ بہت زیادہ خیر جو ثابت رہے. بہت زیادہ لیکن دھماکے سے ختم ہوا, ایک ساتھ پیسہ آیا ایک ساتھ گیا, آیا لیکن باقی ہے, تھوڑا تھا لیکن ہو رہا کام اس سے, ہو رہا کام اس سے, اور وہ باقی ہے, اس میں ثبات ہے. اس میں کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ ساتھ ثبات بھی ہے, زیادتی کے ساتھ ساتھ اس میں بقا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ برکت مانگنا چاہیے, خالی زیادہ نہیں, برکت مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں, لیکن ایک اس میں سے ذکر کرتا ہوں جس میں آپ نے خود مانگی ہے دعا, جسے خاص طور سے رزق کی برکت کے لیے. آج کل سبھی لوگ اس میں پریشان ہو رہے ہیں, ہمیشہ سے پریشان ہیں. اس لیے اللہ نے جب بھی عبادت کا ذکر کیا رزق کا بھی ذکر کیا ہے, کہ یہی مسئلہ ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ عبادت سے پھیرتا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. عبادت رزق, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. انسان کے مسائل زندگی کے ہیں جو اس کے مقصد سے اس کو پھیر دیتے ہیں. تو برکت اللہ سے مانگنا, اتنا دے کہ جو باقی رہے تاکہ میں تیری عبادت کے لیے فارغ ہوں, تیری بندگی کروں. آپ دعا کرتے تھے من, آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من اطعمہ اللہ طعاما, جس کو اللہ کھانا کھلائے وہ یوں کہے, فلیقل اللہم بارک لنا فی وارزقنا خیرا منہ. یہ بھی ایک دعا ہے, اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت دے اور اسے اور اچھا ہم کو کھلا, اسے اور اچھا بطور رزق ہم کو عطا کر, اس سے اچھا رزق ہم کو دے. تو جو ہے جو بھی رزق ہمارا ہے ہم کو ہمارے رزق میں کیا کر, ابھی جتنے لوگ ہیں ان کو کافی ہو جائے, دو کا کھانا تین کے لیے کافی, تین کا کھانا چار کے لیے کافی. تو گھر میں جتنا بھی رزق تو نے دیا ہے ہم کو اس میں برکت دے, اور ورزقنا خیرا منہ, اور اس سے بہتر ہم کو رزق اور آئندہ دے. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, اس میں برکت آپ نے مانگی ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ من سقاه الله لبنا, جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے, دودھ عطا کرے, وہ یوں کہے, فلیقل اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ, اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور اس میں اور زیادہ کر. فانی لا اعلم ما یجزی من الطعام والشراب الا اللبن, آپ فرماتے اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ کھانے پینے کا بدل کوئی اور چیز بن سکتی ہو دودھ کے سوا. دودھ ایک ایسی غذا ہے جو بچے کو پہلے کیا دیتے, چاکلیٹ. بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا پیتا ہے؟ دودھ. تو دودھ بہت نعمت, بڑی نعمت ہے جو غذا بنتی ہے, آسانی سے ہضم بھی ہوتی ہے اور قوت اس کے اندر ہے, پروٹین بہت کچھ اس کے اندر ہے. تو اس حدیث کو امام احمد ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. برکت اللہ سے پانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ضروری ہے, اسی شرط ہے, وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ بندے کو عطا کیا ہے اس پر شکایت نہ ہو, اس پہ بندہ راضی رہے. ہم کو جو میں کیا اللہ دے رہا ہی نہیں, اپنے کو کتنا کوشش کر رہا, جا رہا دکان پہ ملتا ہی نہیں, کیا کر رہا اللہ, میں پانچ دن کی نماز بھی پڑھ رہا, تاجد بھی پڑھ رہا, بیوی بھی پڑھ رہی, دے رہے نہیں اللہ, شکایت. جتنا دیا موقع بھی رکھ سکتا تھا اللہ, کو تیرا جو کچھ ہے وہ ضائع بھی ہوتا تھا, سیلاب میں بھی بہ کے جا سکتا تھا, طوفان میں زلزلے میں ختم ہو سکتا تھا, جتنا دیا اس میں شکر کر. شکر اللہ کی طرف سے برکت کا دروازہ کھولتا ہے, رضا اللہ کی طرف سے برکت کا دروازہ کھولتا ہے, شکایت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطا, اللہ تعالی بندے کو جو کچھ دیتا ہے اس میں آزماتا ہے, دیتا ہے امتحان لیتا ہے. فان رضی بما قسم اللہ له بورک له فیہ وسعہ, اب جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے اس پر راضی رہے, شکایت میں اللہ بہت بڑا احسان تو نے دیا ہے, اس سے زیادہ دے لیکن بہت اچھا, یہ خوش ہوں میں, راضی ناراض نہیں, شکایت نہیں, نو آبجیکشن, کوئی شکایت اللہ کی نہیں. اگر وہ راضی رہے جو اللہ نے اس کی تقسیم میں اس کو عطا کیا ہے, بوری کا لہو بھی, جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے, وہ وسع ہو اور اس کو اور وسیع کر دیتا ہے, کشادگی اس کے لیے عطا فرماتا ہے. وہ علم یا, لیکن اگر اللہ سے راضی نہ رہے,
نہیں اور چیز میرے کو یہ کچھ کام کا نہیں ہے,
اللہ سے راضی نہیں, وہ علم یار لم یبارک لہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے برکت نہیں ملتی ہے. ولم یزد علی ما کتب له, جتنا تقدیر میں ہے اتنا ہی اللہ دیتا ہے. نہیں ناراض ہو تو زیادہ دے گا, تو اس کو منانے کے لیے تو کون ہے تو؟ اللہ سے ناراض ہوگا تو اللہ تجھ کو دے گا. اللہ کا تیرے سے کیا مسئلہ رکا ہوا ہے؟ جو دیا وہ احسان تھا, تیرا حق نہیں تھا. تو اللہ سے ناراض ہو کے کیا چاہتا ہے کہ اللہ تجھ کو منانے کے لیے اور دے؟ تو کون جو دیا وہی احسان ہے. اگر ناراض ہوتا ہے اللہ سے, جتنا تقدیر میں اتنا ہی دیتا, اللہ بڑھاتا نہیں لیکن اس میں برکت نہیں دیتا. اللہ سے برکت پانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کی عطا پر راضی ہونا. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر پانچ, وقینی شر ما قضیت, اے اللہ جو کچھ تو نے فیصلہ میرے حق میرے لیے کیا ہے اس کے شر سے مجھ کو بچا لیے. جو بھی شر کا فیصلہ, تیرے فیصلے میں شر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے لیے شر کا بھی فیصلہ کرتا ہے, خیر کا بھی کرتا ہے اور شر کا بھی کرتا ہے, صحت کا بھی کرتا ہے اور بیماری کا بھی کرتا ہے. اور اسی طرح سے یعنی انسان کے لیے دنیا میں اللہ کے دونوں طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے بھی, خیر کے ذریعے سے بھی, امتحان کے طور پر. تو یہاں پہ کہا کہ وَقِنِ شَرَّ مَا قَضَيْتَ, شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَضَافَ الشَّرُّ فَأَضَافَ الشَّرَّ إِلَى مَا قَضَاهُ لَا إِلَى قَضَائِهِ. یہ بات سمجھنے کی چیز ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے نتیجے سے, کہ شر کا فیصلہ اللہ کرتا ہے, بیماری کا فیصلہ کرتا ہے, فقر کا فیصلہ کرتا ہے, تکلیف کا فیصلہ کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے شر کو نہیں جوڑا. کہ تیرا فیصلے میں شر ہوتا ہے, اللہ کے فیصلے میں کبھی شر ہوتا نہیں ہے. لیکن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کبھی شر کا بھی کرتا ہے, دونوں میں فرق ہے. بندے کی جھولی میں بندے کے اوپر کبھی تکلیف ڈالتا ہے, شر ڈالتا ہے, لیکن اللہ کا وہ فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے, وہ فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے. کبھی بندے کے حق میں حال کے اعتبار سے, کبھی دوسرے بندوں کے لیے, کبھی اس بندے کے لیے معاف کے اعتبار سے. میں فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا, اچھا کر کب کو غلط کیا. اب فرعون کو پوچھو آپ جا کے, کیا بولے گا وہ؟ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ. تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ پکڑ ہے, شر ہے اس کے لیے, اس کی نسبت سے شر ہے. لیکن بنی اسرائیل کو پوچھو, انٹرویو لو, کیا بولیں گے وہ لوگ؟ بہت اچھا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھے, اس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ رشتے میں, ہمارا قرب زیادہ ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. مسلمانوں نے بھی رکھے عاشورے کا روزہ, اتنی شکر کی چیز ہے وہ. تو فرعون کی نسبت سے وہ کیا ہے؟ شر ہے. لیکن بنی اسرائیل کی نسبت سے وہ خیر ہے. تو کبھی ایک کی نسبت سے خیر ہوتا ہے, ایک کی نسبت سے شر. اب اللہ کا فیصلہ خیر کا ہے کہ شر کا ہے؟ کیونکہ وہ برا تھا, غلط تھا, سزا اس کو ملنی چاہیے. اس کی بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی, تو اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے. کبھی اچھے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یا یونس علیہ السلام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ, سارے رسول, ان پہ بھی تکلیفیں اللہ ڈالتا ہے. تو یہ اچھوں پہ کیوں ڈالا اللہ؟ ان پہ تکلیف ڈالتا ہے, ان تکلیفوں میں وہ نکھر کے لوگوں کے لیے رسوا بنتے ہیں. تو بعد والے جو عام پبلک جنتا ہوتی, ان کو دیکھتے دیکھو ان پہ بھی تکلیف ہے, کیسا جمی رہے دین کے اوپر, کیسا صبر کیے انہوں نے, یوسف علیہ السلام کیسے صبر کی, یعقوب علیہ السلام کیسے صبر کیے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ صبر کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کیے طائف کے سفر میں اور مکہ میں. آدمی سب دیکھتا ہے تو ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے عام انسانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے, ان میں صبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اتنا تکلیف اٹھا کے نیک لوگ رہ کے دین پہ جمے رہے, ہم کو بھی جمنا چاہیے. ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں ان کو تو تکلیف کچھ بھی نہیں آئی نا, اگر ان کو ہماری جیسی تکلیف آتی پھر دین پہ چلتے تو کچھ بات تھی, ایسے تو کوئی بھی چلے گا. ہم آپ یہی بولے گا, نہیں بولے گا تو سوچے گا تو صحیح, سوچے گا نہیں تو وسوسہ تو آئے گا دل کے اندر. لیکن جب آدمی دیکھتا ہے کہ صالحین پہ تکلیفیں آئی, مطلب یہ کہ جب وہ جمے ہم کو بھی جمنا پڑے گا, دنیا میں کسی کو چھٹی نہیں. کبھی اللہ اس لیے بھی تکلیفیں ڈالتا ہے, لیکن اللہ کا وہ تکلیف ڈالنے کا فیصلہ غلط نہیں ہے. ہاں وہ تکلیف شر ہے, لیکن فیصلہ خیر ہے کیونکہ اس کا معان خیر ہے، اس کا انجام اچھا ہے، اس کا انجام اچھا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فیصلے کو شر والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کو شر والا نہیں بتایا. ہاں فیصلہ شر کا ہو سکتا ہے، شر کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں. تو یہ بھی یہاں دعا ہے کہ وقیل شر ما قضیت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ فی نفسی خیر، اور جس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا اس کے لیے خیر، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ خیر لیکن جس کے لیے فیصلہ ہوا اس کے لیے شر. یہ دونوں صورتیں اللہ کے فیصلوں میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ خیر ہوتا ہے، لیکن جس کے لیے وہ چیز فیصلہ ہوا ہے کبھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے کبھی اس کے لیے شر. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ ہوا، پار ہو گئے اسی رستے سے، خیر، فیصلہ تو صحیح تھا، خیر ہی کا تھا، ان کے لیے بھی خیر تھی. وہ اور فرعون اسی راستے پر سے گزرا لیکن وہ کیا ہو گیا، ڈوب گیا. اللہ کا فیصلہ اس تھا، اللہ کا فیصلہ صحیح تھا، وہ خیر تھا لیکن اس کے لیے اچھا نہیں تھا، گیا ڈوبا مرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ ہلاک کیا، اس کو اللہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بعض اوقات انجام کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں اور اس وقت کے اعتبار سے ان بندوں کے لیے وہ شر ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی میں اور تری میں زمین پر اور دریا سمندروں میں کیا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا، فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا، بگاڑ آ گیا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں، لوگوں کے برے اعمال کے کمانے کے نتیجے میں، ان کی کمائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فساد آ گیا. ایک تو اعمال کا بگاڑ، دوسرے اللہ کی طرف سے سزا. اللہ فرماتا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی کمائی کی وجہ سے انہیں کچھ چکھائیں تکلیف کا مزہ. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئے. تو دیکھیں مصیبت آ رہی، اچھی مصیبت کیوں آ رہی؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کی طرف پلٹنا اچھا کہ برا؟ بھائی اپنے پہ بھی مصیبت آتی تو کہاں بھاگتے ہم؟ آدمی پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ کو بھولا ہوا بھی کیا بولتا، مولوی صاحب کو فون کر کے مولوی صاحب ذرا دعا کرو، ارے بہت دل سے دکھ رہے ہیں تم نماز کو آئے، کیا ٹھیک ہے آئے بات بتاتا لیکن ابھی پھر وقت دعا کرو. مصیبت میں پھنسا ہوا خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، سارے پاپ چھوڑ دوں گا. تو آدمی پر جب مصیبت آتی ہے وہ مصیبت فی نفسی اس کے لیے شر ہے، لیکن اس مصیبت کے نتیجے میں اس کے اندر دینداری پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کا مصیبت ڈالنا حال کے اعتبار سے تو شر دکھائی دیتا ہے لیکن مآل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے خیر ہوتا ہے. کیوں؟ مصیبت آئی اور سدھرا. تو بعض اوقات وہ جو فیصلہ وہ خیر کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ اچھا کہ برا؟ بھائی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ماں باپ کو کیا کہا گیا، 10 سال کا ہو کے بھی نہیں پڑھ رہا نماز، کیا کرو؟ کیا دوڑا کے جاؤ خود پجر کو، بچہ میرا پیارا بہت پڑھائی کرتا، رات کو دیر تک پڑھتا تو، اور ایک چادر بیوی کو بھی، کیوں؟ بہت تکتی رات بس برتن دھوتی کپڑے دھوتی سو جا. وہ ایسے ہی شیطان کا مددگار، ہاں آنے کا لیل طویل فرقد، تو یہ بولا ابھی سورج نہیں نکلا سوتا رہے. 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، کیا کرو اس کو؟ مارو. کیوں؟ نمازی بنے تو مار. بچہ کیا بولے گا؟ مار اچھا نہیں لگا، لیکن اس مار سے ڈر کے کیا کر رہا وہ؟ نماز پڑھ رہا. چوری کریں گے کیا کٹے گا؟ ہاتھ. لیکن اس ہاتھ کٹنے سے کیا ہوگا؟ سماج میں گردنیں نہیں کٹیں گی، جیبیں نہیں کٹیں گی. تو سماج کے لیے وہ کیا ہے، ہاتھ کٹنا چور کا اچھا ہے. تو بعض اوقات ایک بظاہر شر ہوتا ہے لیکن نتیجے میں خیر وجود آتی ہے. تو اللہ کا وہ جو فیصلہ خیر پیدا کرنے کے لیے تھا، اس لیے وقتی شر اس میں دکھائی دیا اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی شر والا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں اور تیری اطاعت فرما برداری پر قائم و دائم ہوں، اللہ میں حاضر ہوں فرما برداری کے لیے ہمیشہ کے لیے. والخیر کلہ فی یدیک، خیر سب کی سب تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے. والشر لیس الیک، اور شر کی تجھ سے کوئی نسبت نہیں ہے، شر کی تجھ سے کوئی نسبت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کا معاملہ نہیں ہے. اللہ کی کوئی چیز، ذات، صفات، افعال اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس میں کہیں کوئی شر نہیں ہوتا ہے. مزید انشاءاللہ تفصیل سے ہم کبھی آنے والے کسی درس میں بچا ہوا حصہ دیکھیں گے اور کچھ مسائل بھی اس تعلق سے دیکھیں گے. مجھے معلوم توقع کافی ہونے والا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بچی ہوئی باتیں ہم آنے والے درسوں میں دیکھیں گے. تو یہ کچھ کلمات تھے جو اس تعلق سے تھے. مزید اور اس میں جو بچا ہوا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں پانچ چیزیں ہماری تقریباً ہو گئی ہیں، بچی ہوئی پانچ چیزیں ہم آنے والے درس میں کسی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.